منگل 11 جولائی کے سربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام. پاکستان میں حزب اختلاف نے جے آئی ٹی کی رپورٹ آنے کے بعد وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ کیا، لیکن حکمراں جماعت کا جواب آیا،
جے آئی ٹی کے کہنے پہ یا ان کے کہنے پہ وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. البتہ سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے ہم اس فیصلے کو جو ہے وہ قبول کریں.
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، فرحت جاوید سے خبریں سنیے. پاکستان کی پارلیمان میں موجود حزب مخالف کی دو بڑی جماعتوں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف نے پاناما لیک سے متعلق مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ کے بعد وزیر اعظم نواز شریف سے جمہوریت کے تسلسل کے لیے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے. تاہم حکومتی وزراء کا کہنا ہے کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ میں وزیر اعظم کا نام نہیں ہے، اس لیے وہ استعفیٰ نہیں دیں گے. احوال کے ساتھ صبا رحمت.
قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ اور حزب مخالف کی دوسری جماعت پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر شاہ محمود قریشی نے ایک ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کے دوران وزیر اعظم نواز شریف کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے. تاہم وفاقی وزیر خزانہ اسحاق دار نے کہا ہے کہ پیناما کیس کی تحقیقات کرنے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ حتمی نہیں اور فیصلہ آنا ابھی باقی ہے. مسلم لیگ نون کے مشاورتی اجلاس کے بعد وفاقی وزیر ریلوے سعد رفیق اور بیرسٹر ظفر اللہ کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کسی کمپنی میں وزیر اعظم نواز شریف کا نام نہیں.
امریکہ کی جانب سے 7 ماہ پہلے روس کے 35 سفارتکاروں کو واپس بھیجنے پر ماسکو بھی جوابی کارروائی کے طور پر امریکی سفارتکاروں کو واپس بھیجنے پر غور کر رہا ہے. روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا ہے کہ امریکہ کا یہ اقدام اشتعال انگیز تھا. واضح رہے کہ امریکی صدر براک اوباما نے امریکی صدارتی انتخابات میں مداخلت کے الزامات کی بنیاد پر ان سفارتکاروں کو روس واپس بھیج دیا تھا. تاہم اس وقت روس نے رد عمل دینے سے یہ کہتے ہوئے انکار کیا تھا کہ روس سفارتکاری میں اس کا نچلے درجے پر نہیں جائے گا. عراق میں سینئر امریکی کمانڈر نے تنبیہ کی ہے کہ موصل میں تاریخی کامیابی کے باوجود شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ کا ابھی خاتمہ نہیں ہوا. جنرل سٹیفن ٹاؤنسینڈ نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ دولت اسلامیہ کے جنگجو ابھی تک عراق میں موجود ہیں. سنیے نادیہ سلیمان سے.
عراق میں سینئر امریکی کمانڈر جنرل سٹیفن ٹاؤنسنٹ نے کہا ہے کہ عراق میں حکومت کو سنی برادری سے بات چیت کرنی چاہیے تاکہ دہشت گرد تنظیم دولت اسلامیہ کو دوبارہ منظم ہونے سے روکا جائے. اس جنگ کی وجہ سے موصل کے علاقے میں وسیع پیمانے پر تباہی ہوئی ہے، ہزاروں شہری مارے گئے اور تقریباً 9.25 لاکھ افراد بے گھر ہو گئے. انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ عراقی اور اتحادی افواج نے انتہائی گنجان آبادی والے علاقوں میں غیر ضروری طور پر بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں پر سنگین جرائم کے مرتکب ہونے کا الزام بھی عائد کیا.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیٹے کی روسی وکیل سے ملاقات سے متعلق خبر سامنے آنے کے بعد روسی وکیل کا کہنا ہے کہ ان کے پاس کبھی بھی امریکی صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن سے متعلق ایسی معلومات نہیں رہیں جن سے انہیں نقصان پہنچ سکتا ہو. واضح رہے کہ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق گزشتہ برس جب موجودہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ابھی اپنی انتخابی مہم چلا رہے تھے تو ایک روسی وکیل نے ٹرمپ کے بیٹے سے حریف صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن سے متعلق معلومات کی فراہمی کا وعدہ کیا تھا. اخبار نے ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر کے ایک ایسے بیان کا حوالہ بھی دیا ہے جس میں انہوں نے مبینہ طور پر ان روسی خاتون وکیل کے ساتھ اپنی ملاقات کا اعتراف بھی کیا ہے. انڈیا کی سپریم کورٹ نے ملک میں بیف کی تجارت پر پابندی کے مجوزہ قانون کو معطل کر دیا ہے. اس حکم کے تحت گائے کے ذبح کرنے پر پابندی کے علاوہ بھینسوں اور اونٹوں کی تجارت کو بھی روکنا مقصود تھا. سنیے عبید ملک سے.
انڈیا میں حکومت کا موقف ہے کہ وہ اس قانون کے ذریعے ملک میں بیف کے غیر قانونی کاروبار کو روکنا چاہتی ہے. تاہم سپریم کورٹ کے جج نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ یہ قانون ملک میں گوشت اور چمڑے کی صنعت کو متاثر کرے گا جس سے لوگوں کا روزگار بھی متاثر ہوگا. اطلاعات ہیں کہ حکومت اب اس مجوزہ قانون میں ترمیم کر کے اسے چند ماہ میں دوبارہ قانون کی شکل دینے کی کوشش کرے گی. واضح رہے کہ انڈیا کی کئی ریاستیں ملک میں گائے کو ذبح کرنے پر پابندی کے خلاف ہیں. انڈیا کے چیف جسٹس جگدیش سنگھ کھیر نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ حکومتی فیصلے سے لوگوں کے روزگار پر ضرب نہیں لگنی چاہیے. واضح رہے کہ انڈیا دنیا کا سب سے بڑا بیف ایکسپورٹر ہے.
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں کل رات ہندو یاتریوں پر ہوئے مسلح حملے میں 7 افراد کی ہلاکت کے خلاف وادی کے سماجی اور سیاسی حلقوں نے غم و غصے کا اظہار کیا ہے. حکومت نے اس حملے میں قلعدم تنظیم لشکر طیبہ کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے, تاہم علیحدگی پسندوں اور مسلح گروپوں نے بھی مذمتی بیانات جاری کیے ہیں. ادھر امریکہ کی جنوبی ریاست مسیسیپی میں ایک امریکی فوجی طیارے کے حادثے میں کم از کم 16 افراد ہلاک ہوئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
اٹھائیس اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز, 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. سیربین کا آج کا بڑا موضوع جے آئی ٹی کی رپورٹ اور اس پر حکمراں جماعت اور حزب اختلاف کا رد عمل ہے. سب سے پہلے اگر تفصیلات ہم جاننا چاہیں کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کو حکمراں پاکستان مسلم لیگ نون نے کس نظر سے دیکھا اور اس پر اس کا موقف اور رد عمل کیا ہے اور اس کا آئندہ لائحہ عمل کیا ہوگا, تو اس کے جواب کے جستجو میں میں نے پی ایم ایل این کے رانا ثناء اللہ سے بات کی جو پنجاب کے وزیر قانون بھی ہیں.
یہ رپورٹ جو ہے دیٹ از اے ڈاکومنٹ آف ہیٹرڈ بائس ہے اور ڈاکومنٹ آف وکٹمائزیشن ہے, اس لیے ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اس کے اوپر جو ہمارے آبجیکشنز ہیں وہ ہم فائل کریں گے منڈے کو. اس کے بعد ہماری لیگل ٹیم جو ہے وہ اپنا کورس جو ہے وہ لیگل کورس اس کو مکمل کرے گی. ہاں سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی, کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ جے آئی ٹی کو بنایا تھا, اس لیے تمام تر اعتراضات کے باوجود ہم جو ہے وہ اس کے سامنے پیش ہوتے رہے. اب بھی ہم نے اس رپورٹ کے اوپر جو ہے وہ ایک لیگل طریقہ جو ہے وہ ہم اس کے اوپر اعتراض فائل کریں گے اور ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ سے ہمیں انصاف ملے گا. لیکن ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں قوم پر کہ سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گا اس کو ہم تسلیم کریں گے,
ٹھیک ہے.
اور پھر لیکن یہ فیصلہ جو ہے وہ ہم عوام کے پاس ضرور لے کے جائیں گے اور جو عوام کا فیصلہ ہوگا وہ یقیناً جو ہے وہ سب فیصلوں سے ہوگا.
تو رانا ثناء اللہ صاحب, آپ کا استدلال اور آپ کا موقف میں نے بہت دھیان سے سنا. تو گویا جو سوالات کیے جا رہے تھے کہ جے آئی ٹی کے اس جو ڈیمنگ جو رپورٹ آئی ہے آپ کے بقول جو متعصب ہے اور غیر جانبدار نہیں ہے وغیرہ وغیرہ, تو کیا سیاسی طور پر کیا اقدام ہوگا؟ کیا پاکستان مسلم لیگ نون اسمبلیاں توڑے گی فل فور؟
جی نہیں.
اچھا ٹھیک ہے, بالکل آپ نے ایک جملے میں جواب دے دیا.
ہم چاہتے ہیں کہ سسٹم ڈیموکریسی جو ہے وہ اپنا راستہ لے اور الیکشن جو ہے وہ آن ٹائم ہونے چاہیے.
ٹھیک ہے, تو وزیر اعظم مستعفی ہو رہے ہیں ہوں گے؟
نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں جے ڈی کے کہنے پہ یا ان کے کہنے پہ وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے,
البتہ سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے ہم اس فیصلے کو جو ہے وہ تسلیم کریں.
اچھا, یہ تھے پنجاب کے وزیر قانون حکمراں مسلم لیگ نون کے مسٹر ثناء اللہ. حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نون نے وزیر اعظم کے مستعفی ہونے اور قبل از وقت انتخابات کروانے کے امکان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاناما لیگ سے متعلق جے آئی ٹی کی رپورٹ کو عدالت عظمیٰ میں چیلنج کریں گے. اور اس وقت ہمارے ساتھی شہزاد ملک اسلام آباد سے براہ راست موجود ہیں. شہزاد, اس اجلاس میں جو وزیر اعظم کی صدارت میں ہوا اور کیا فیصلہ ہوا؟
جی شفیع, اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ پاناما لیگ سے متعلق جو مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے رپورٹ کل عدالت عظمیٰ میں پیش کی ہے اس کو چیلنج کیا جائے گا, اور خواجہ حارث جو کہ اس سے پہلے بھی وزیراعظم کے جو بچوں اور ان کے خاندان کے دیگر افراد کا مقدمہ سپریم کورٹ میں لڑتے رہے ہیں, ان کی سربراہی میں وکلا کی ٹیم قانونی محاذ سنبھالے گی, جبکہ سیاسی محاذ پر جو پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت ہے وہ دیگر جو حزب مخالف کی جماعتیں ہیں ان کا مقابلہ کرے گی. اب سے کچھ دیر پہلے وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور ایک اور وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے کچھ پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے اسحاق ڈار نے جو جے آئی ٹی نے اپنی رپورٹ میں ان پر ٹیکس چوری اور سازے چھپانے کے الزامات لگائے تھے ان کو مسترد کر دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں اس کا جواب دیں گے۔ اس کے علاوہ جو جے آئی ٹی میں حدیبیہ پیپر ملز کے مقدمہ دوبارہ کھولنے کی بات کی گئی ہے تو اس کو انہوں نے ان 13 ججز کی توہین قرار دیا جنہوں نے اس مقدمے کو ختم کرنے کا حکم دیا تھا۔ ان دونوں وفاقی وزراء کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے بھی یعنی حکومت نے پی ٹی آئی کا دھرنا 1 اور دھرنا 2 جو ہے اس پہ صبر کا مظاہرہ کیا ہے، لہٰذا ابھی تو یہ رپورٹ آئی ہے، اس پہ حزب مخالف کی جماعتوں کو بھی جو ہے وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جی شفیع،
تو سیاسی محاذ پر کیا حکمت عملی ہوگی شہزاد ملک موجودہ حکومت کی؟
جی شفیع، جس طرح میں نے کہا کہ سیاسی محاذ جو ہے وہ تو سینئر قیادت ہی سنبھالے گی، لیکن آج کی پریس کانفرنس میں اسحاق ڈار اور خواجہ سعد رفیق نے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ان کے منہ سے حکومت کو اخلاقیات کا سبق دینے اور وزیر اعظم کو مستعفی ہونے کی بات بڑی عجیب سی لگی ہے۔ انہوں نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ پاناما لیکس کا ڈائریکٹر بیرون ملک میں ہے جبکہ ان کے کچھ کردار پاکستان میں موجود ہیں۔ خواجہ سعد رفیق نے تو یہاں تک بھی کہا کہ سیاست جو ہے انہیں خیرات میں نہیں ملی اور نہ ہی کسی فوجی افسر کا ساتھ دینے یا کسی ملٹری ڈکٹیٹر کے آشیرواد سے انہیں یہ سیاست میں آنے کا موقع ملا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ایک اور وفاقی وزیر ہیں احسن اقبال، جو کہ اس پریس کانفرنس میں موجود نہیں تھے، لیکن آج ایک اور تقریب میں انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا نام لیے بغیر انہیں تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ حسین شہید سہروردی سے لے کر میاں نواز شریف تک پاکستان کے جتنے بھی وزراء اعظم گزرے ہیں ان کو 5 سال کی مدت پوری کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی، ایسے حالات پیدا کیے گئے جس کی وجہ سے وہ اپنی مدت پوری نہیں کر سکے۔ اس کے علاوہ سینئر قیادت جو ہے وہ ملک کے مختلف شہروں میں عوامی اجتماعات کرے گی جہاں پر وہ اپنا رد عمل یا اپنا موقف جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھے گی۔
اسلام آباد سے شہزاد ملک، بہت بہت شکریہ۔ پاناما لیکس کی بابت تحقیقات کرنے والی جے آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد حزب اختلاف کی جماعتوں کی جانب سے وزیراعظم کے استعفے کا مطالبہ زور پکڑ گیا ہے۔ اپوزیشن کی مختلف جماعتوں کے درمیان ہونے والے رابطوں اور ان کے رد عمل سے متعلق شمائلہ جعفری کی رپورٹ۔
سپریم کورٹ کے احکامات پر پاناما لیکس کی تحقیقات کرنے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی حتمی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وزیراعظم نواز شریف اور ان کے بچوں کے بیانات اور تحقیقات سے ان کی طرز زندگی اور معلوم آمدن میں فرق واضح ہے۔ اس رپورٹ کے بعد پاکستان میں اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے وزیراعظم سے فوراً مستعفی ہونے کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے آج صبح قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کے چیمبر میں اپوزیشن لیڈر سید خورشید شاہ سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں وزیراعظم پر دباؤ بڑھانے کے لیے مشترکہ کوششیں کرنے پر اتفاق کیا گیا اور وزیراعظم نواز شریف سے مستعفی ہونے کا مطالبہ دہرایا گیا۔ ملاقات کے بعد پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ نے میڈیا سے بات چیت کی۔
دو ججوں کے فیصلے کے مطابق اس کے بعد سپریم کورٹ کی قائم شدہ جے آئی ٹی کے مطابق بڑا کلیئرلی سامنے بات آ گئی ہے کہ میاں صاحب خود، ساری فیملی اور حدیبیہ کو اگر لے لو اس میں شہباز شریف، سارے انوالو نظر آتے ہیں، اپنے کیے ہوئے وعدے کے ساتھ مستعفی ہونے چاہیے۔
شام کو اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم اور ان کے خاندان نے حکومتی اداروں کو ٹیمپرنگ پر مجبور کیا اور جب مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کو خریدنے میں ناکام رہے تو اس پر سازش کا الزام لگا دیا۔ عمران خان نے وزیراعظم کے ساتھ ان کے خاندان کے دوسرے افراد سے بھی مستعفی ہونے کو کہا۔
میں صرف نواز شریف کا استعفی نہیں ہم اب مانگتے ہیں، شہباز شریف کا استعفی مانگتے ہیں یہ رپورٹ ساری دیکھ کے، اور اسحاق ڈار کا تو فوری طور پر استعفی مانگتے ہیں، اس لیے کہ وہ ملک کے خزانے پہ ایک منی لانڈر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ جو اس نے ایک 164 کے تحت ایک کنفیشنل سٹیٹمنٹ دی تھی وہ سچ تھی۔ اس رپورٹ کے اندر یہ بھی آ گیا ہے کہ شہباز شریف کا نام تھا $8 million 80 crore روپے کا جو انہوں نے سیٹلمنٹ کی تھی التوفیق بینک لندن میں۔
عمران خان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے جی آئی ٹی کی رپورٹ کو سازش قرار دینا بلا جواز ہے۔
یہ جب کہتے ہیں کہ جناب یہ بہت بڑی سازش ہوئی اور یہ جی آئی ٹی نے ٹھیک کام نہیں کیا، جی آئی ٹی نے ٹھیک کام نہیں کیا، اس کا مطلب کیا ٹھیک کام نہیں کیا؟ جی آئی ٹی نے وہ کام نہیں کیا جو باقی اداروں نے شریفوں کے لیے نہیں کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا کام ٹھیک کام کا یہ ہے کہ ان کے لیے، ان کی چوری چھپانے کے لیے جب ادارے ان کی مدد کرتے ہیں، جب جسے کہتے ہیں آبسٹرکٹ کرتے ہیں جسٹس کو، جب انصاف کے سامنے رکاوٹیں کرتی ہیں ان کو بچانے کے لیے، وہ ادارے ٹھیک ہیں۔
حکومتی وزراء پہلے ہی اس رپورٹ کو ردی کا ٹکڑا قرار دے کر مسترد کر چکے ہیں۔ حکومتی سطح پر مستقبل کا لائحہ عمل طے کرنے کے لیے مشاورت جاری ہے اور اس حوالے سے قانونی راستے تلاش کیے جا رہے ہیں، تاہم ابھی تک کوئی حتمی حکمت عملی سامنے نہیں آ سکی۔ شمالہ جعفری، بی بی سی، اسلام آباد۔
جی آئی ٹی کے سلسلے میں دوسرے اہم فریق پی ٹی آئی کا موقف اور استدلال بھی جاننا چاہیے، اور اس کے لیے میں نے پی ٹی آئی کے سینئر رہنما جہانگیر ترین سے بات کی۔
دیکھیں، جو ہمارا موقف تھا کہ نواز شریف جو ہیں وہ نااہل قرار دینے چاہیے، اس کو بہت تقویت مل گئی ہے۔ ہمیں جو ہمارے کو خیال تھا کہ پہلے ہی جتنا ہمارے پاس سامان تھا، جتنے ڈاکیومنٹ تھی، اس کی بیسس ہو سکتا ہے، مگر اب بہت سے اور ایڈیشنل چیزیں آ گئی ہیں جو ہماری ڈاکیومنٹ تھی، یعنی پاناما لیکس کی مثلاً وہ ثابت ہو گئی ہیں، اور ان کو ثابت بھی بی بی آئی کی آفیشیل اتھارٹیز نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ان کی نواز شریف صاحب کا اپنا نام نکلا ہے ایک اور آف شور کمپنی میں، جہاں سے وہ تنخواہ بھی لیتے تھے، اور ایز پرائم منسٹر وہ ان کے پاس دبئی کا جو ویزا تھا وہ ورک ویزا تھا، یعنی کہ وہ کسی اس کمپنی کے ملازم تھے یا ڈائریکٹر تھے۔ تو ایک پاکستان کا پرائم منسٹر دبئی کی کمپنی سے تنخواہ لے رہا ہے، اس کا ورک پرمٹ ہے، وہاں پہ ریزیڈنٹ ویزا ہے اور وہ ڈکلیئر نہیں کر رہا کہیں سے۔ اس کے علاوہ دو بہت سی اور چیزیں بھی نکل آئیں اس کے اندر، اسی وجہ سے فوری طور پہ ہمارا موقف جو ہے وہ تربیت مل گئی اس کو، اور اس کو ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ اب کوئی اور گزارا نہیں ہو سکتا، صرف ڈسکوالیفیکیشن ہوگی۔ اس کے بعد ریفرنس مسٹ بی فائل، ریفرنس جو ہے وہ بننا چاہیے، اور وہ ریفرنس جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں جانا چاہیے، تمام ان لوگوں کے خلاف جن کے خلاف ثبوت نکلا ہے۔
ٹھیک، تو اسٹریٹجی پی ٹی آئی کی، پاکستان تحریک انصاف کی، اب کیا ہے؟ وہ کورٹ میں جائے گی، سڑکوں پر آئے گی؟
دیکھیں، سب سے پہلے تو کیونکہ یہ کورٹ میں ہے معاملہ، تو ہم 17 تاریخ کی پیشی کی تیاری کر رہے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے وکلا بھرپور طریقے سے اپنے موقف پیش کریں گے، اور جو میں نے آپ کو باتیں کی اسی لائن ہی لائن پہ موقف پیش کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم لوگ پاکستانی عوام کو بھی آگاہ کر رہے ہیں اس چیز کا، یہ کیا کس قسم کی رپورٹ آ گئی ہے، اس رپورٹ کو ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کروا رہے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ایک ہفتے تک، اگلے ہفتے تک اس ٹرانسلیشن آ جائے گی جو ہم ریلیز کریں گے۔ تو ہم پاکستانی عوام کو بھی دکھانا چاہتے ہیں کہ ان کے یہ حکمران ٹولہ جو ہے، یہ نواز شریف کی فیملی ہے، انہوں نے کس طرح لوٹا ہے پاکستان کو پچھلے 30 سال سے، جب سے یہ پاورفل ڈویژن میں ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا بنیادی موقع یہی ہے کہ ایسے لوگوں کا جب تک احتساب نہیں ہوگا پاکستان میں کوئی
تکلیف۔ تو آپ یہ اردو میں ترجمہ کروا رہے ہیں، کورٹ میں جا رہے ہیں، کورٹ میں یہ ساری پروسیڈنگز ہوتی ہے، پھر کورٹ کا جو فیصلہ آئے گا آپ کو قبول ہوگا؟
جی بالکل منظور ہوگا، ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں۔
ٹھیک، میں یہی،
کوئی شک کی بات نہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، کیوں نہیں ہوگا۔
صحیح، تو مقدمات تو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب پر بھی ہیں، وہ آپ کے خلاف اگر فیصلہ آ گیا تو وہ مانیں گے؟ یہی ریفرنس ان کے اوپر بھی چل رہے ہیں؟
وہ ضرور مانیں گے، ہر چیز کورٹ یہ مانیں گے، مگر اس میں کوئی چانس نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ یہ ایک تو انہوں نے ریٹیلیشن میں پٹیشن فائل کی ہے، ایک دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان نہ کبھی حکومت میں رہے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی عہدہ رہا ہے، ان کی تمام انکم جو ہے وہ باہر کرکٹ کھیلتے تھے، سب دنیا کو پتا ہے، چھپ کے بھی نہیں کھیلتے تھے، کرکٹ وغیرہ سارے دنیا کو اچھی طرح پتا ہے، اور اس کے بعد جو انہوں نے اپنی بتایا تھا فلیٹ کیسے خریدا، اور انہوں نے اپنی زمین یہاں بنگالا میں کیسے خریدی، تمام چیزوں کی ڈاکیومنٹ جو ہے نا وہ سپریم کورٹ میں دے دی گئی ہیں۔ آج سپریم کورٹ نے اور بھی ڈاکیومنٹ مانگی ہیں، وہ بھی ہم دے دیں گے، وہ مانگتے جائیں گے، ہم دیتے جائیں گے، کیونکہ یہاں پہ کچھ چھپانے کی کوئی چیز نہیں۔
یہ تھے پی ٹی آئی کے سینئر رہنما مسٹر جہانگیر ترین. جے ٹی آئی نے جو کچھ کہا اور فریقین نے اسے کس طرح سنا ہے دیکھا یہ تو آپ نے سن ہی لیا, لیکن مزید تبصرے اور تجزیے کے لیے میں نے اخبار پاکستان ٹوڈے کے ایڈیٹر مسٹر عارف نظامی سے بات کی. جاننا چاہا کہ پاناما لیکس کا سامنے آنا, سپریم کورٹ کی جانب سے جوائنٹ انویسٹیگیشن کمیٹی کو تشکیل دینا, اور پھر اس کمیٹی کی رپورٹ تک, کیا کہیں گے آپ؟ کیا یہ قانون سیاست کا ایک نیا باب لکھا جا رہا ہے؟ کیا یہ نیا رخ یا نیا پیراڈائم ہے جو اب سامنے آیا ہے؟
نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے. ایک دم ہمارے کورٹس بہت آزاد ہو گئے ہیں اور ہمارے بیوروکریٹس بھی بڑے آزاد ہو گئے ہیں, اور ایک سٹنگ پرائم منسٹر, اس کی فیملی اور اس کے کابینہ کے ارکان اور اس کے بھائی جو وزیر اعلی ہیں وہ سب کا احتساب کر رہے ہیں. یہ اٹ از ٹو گڈ ٹو بی ٹرو کہ یہ صرف ایک ہی فیملی تک احتساب محدود ہے, کیونکہ دیکھیں دوسری طرف زرداری صاحب کا تو کوئی احتساب نہیں ہوا, وہ آتے جاتے رہتے ہیں ملک میں, ان کو تو کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہے,
مشرف صاحب کا نہیں ہوا.
اور لوگ بھی ہیں اس ملک میں, مشرف صاحب کو فوج نے خود بھگا دیا وہاں سے, جنرل رحیل شریف نے اس وقت. تو یہ بڑا سلیکٹو قسم کا احتساب ہے, اور اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ ہمارے جو یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ جو پاناما لیک کا گیٹ ہے یہ کوئی عمران خان کا یا کسی اور کا پیدا کرتا نہیں ہے, لیکن اس کو میرا خیال ہے ایکسپلوئٹ ٹو دا ہلٹ جو ہے ونڈو آف اپرچونیٹی کے طور پہ عمران خان نے لیا ہے, اور اس میں کچھ اور بھی ہاتھ جو ہیں بقول پی ایم ایل این کے ان کو نظر آتے ہیں کہ بہت بڑی سازش ہو رہی ہے. اب پتہ نہیں کہاں یہ سازش ہو رہی ہے یہ بھی نہیں بتاتے وہ.
تو کیا کہیں گے, اس سے ادارے مضبوط ہوں گے, سیاست مضبوط ہوگی یا قانون مضبوط ہوگا؟
اگر تو یہ اکراس دا بورڈ ہوتا تو سب کچھ مضبوط ہوگا, لیکن اگر یہ صرف کرپشن کو کیچ ورڈ کر کے, تو ماضی میں بھی جتنے بھی مدوا حکومتیں گئی ہیں پاکستان میں اور فوجی امروں نے ان کو گرایا یا فوجی امروں کی آشیرواد 58(2)(b) سے لیز صدور نے گرایا, وہ یہ ایشو کرپشن اور انکمپٹنسی رہا. تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جو کچھ نواز شریف سے اب ہو رہا ہے ہی از ناٹ گلٹی ایز چارجڈ, اگرچہ یہ سلیکٹو ضرور لگ رہا ہے.
ٹھیک ہے, تو کیا کہیں گے عارف نظامی صاحب, اس سے ایف آئی اے, نیب اور دیگر جو ادارے ہیں وہ ان میں تاثیر ہوگی, وہ صحیح ہوں گے, اس لیے کہ ان کو تو ناکارا کہا جا چکا تھا نا مبینہ طور پر.
میں ایسے کیسز بھی جانتا ہوں جو پچھلے 20 سال سے نیب میں پڑے ہوئے ہیں, اب یکدم ان میں اتنی حرکت آ جائے گی, کورٹ ان کو مانیٹر کرے گا کہ یہ ٹائم لائن کے اندر جس طرح جے آئی ٹی ہے اس کو کرے. تو جے آئی ٹی میں کچھ ٹھیک مسکیونگز بھی تھیں حکمران جماعت کی, کہ مثلا بڑی سلیکٹیولی لوگوں کو لیا گیا اس میں, اور یہ دیکھا گیا کہ کوئی ایسا آدمی نہ ہو جو نواز شریف کو کہیں غلطی سے بھی فیور نہ کر دے. مثلا یہ اعتراض کو ضرور ایگزامن کرنا چاہیے, ایک صاحب ہیں جن کی بیگم صاحبہ پی ایم ایل کیو میں تھیں اور اب پی ٹی آئی میں, لیکن جو اثر بات ہے وہ زیادہ بنیادی ہے, وہ یہ ہے کہ جیسے کوئی کورٹ اور جے آئی ٹی اب ختم ہو چکی ہے, یہ وزیر اعظم کا احتساب نہیں کر رہے ہیں بلکہ انکویزیشن کر رہے ہیں, مطلب جس طرح کے ادھار کھائے بیٹھے کہ ان کو ضرور ہم نے سزا دینی ہے.
اچھا,
تو یہ کوئی مجھے اس کی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے, لیکن جو ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ ایک پیراڈائم یہ ہے کہ جس کا آپ نے ذکر کیا, کوئی نیا پیراڈائم نہیں ہے, یہ پرانا پیراڈائم ہے کہ کوئی بھی پاپولر سول لیڈر جو ہے وہ ملک میں مرد نہ کرے, اور اگر کوئی کرتا رہے تو اس کو اس پہ کاٹھی ڈالی جائے. اب یہ باتیں بھی چل رہی ہیں کہ -1 فارمولا چل رہا ہے جی, -نواز شریف اور شہباز شریف کو کچھ نہیں کہا جائے گا, لیکن عمران خان آپ کو پتا ہے کہ جب تک دونوں بھائی جو ہے رستے سے نہیں لٹکے ان کے وزیر اعظم بننے کے امکان کم ہیں, تو انہوں نے آج یہ مطالبہ بھی داغ دیا کہ شہباز شریف کو بھی ریزائن کریں اور وہ کو ریفرنس بھی دائر کر رہے ہیں ان سے. تو یہ بائی اینڈ لارج اس وقت کی تصویر ہے.
ٹھیک ہے, تو کیا کہیں گے عارف نظامی صاحب, یہ پیراڈائم شفٹ جو ہے نئی نہیں ہے, پرانی ہی چل رہی ہے, اس کا ایک نیا روپ آ رہا ہے ایک طرح سے, اور جو بھی کچھ کہیں آپ اس کو, لیکن کیا یہ صرف یہیں رکے گا یا یہ دائرہ ماضی کے جو لوگ ہیں جو اب تک نکلے ہوئے ہیں پھندے سے ان تک جائے گا؟ میں بات صاف کہہ رہا ہوں آپ سے,
اس
اسپیسیفکلی کس کے آپ ذکر کر رہے ہیں؟
مشرف تک جائے گا یہ؟
نہیں جی, یہ اس ملک میں جو فارمر آرمی چیف جو ہیں, خیر پریزیڈنٹ کا تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, لیکن جو ایون جو فارمر ہے آج تک کسی کا احتساب نہیں ہوا, وہ ایسے ہی رکھا ہوا بیچ میں. آرٹیکل 6 جو ہے سنگین بغاوت یا سیڈیشن کا, مجھے پکا یقین ہے کہ مشرف کا کوئی احتساب وغیرہ نہیں ہوگا.
جب ان کا نہیں ہوگا تو پھر میرے دوسرے نام ذہن میں آ رہے ہیں, ان کا نام لینا بھی بیکار ہی ہے. لیکن یہ
مثلا جو کیانی برادران ہیں
جی,
وہ بھی ملوث ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے ان کو بھی کرپشن کے کیسز, لیکن جنرل کیانی ہے آرام سے رہتے ہیں وہاں پنڈی کی کنٹونمنٹ میں, ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, نہ ان سے پوچھ سکتا ہے. کون سی جی ایل ٹی جو جنرل کیانی کو بلا کے پوچھے گی کہ آپ کا برادران جو کچھ کرتے رہے وہ آپ کے آشیرواد سے کرتے رہے, اس کے بغیر کرتے رہے.
حالات حاضر کا پروگرام سہربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
اچھا تو مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے یہ سامع؟
لکھتے ہیں, ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں. ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا, بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا, بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے بی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے.
دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار, شہر میں ہوں یا دیہات میں, گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں, خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے. خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد.
اور اب کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شکور کے ساتھ.
خواتین کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستانی کرکٹ ٹیم آج اپنا 6ٹا میچ ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیل رہی ہے. اس عالمی کپ میں پاکستانی خواتین ٹیم کی کارکردگی انتہائی مایوس کن رہی ہے اور وہ ابھی تک اپنے تمام 5 میچز ہار چکی ہے اور پوائنٹس ٹیبل پر سب سے آخری یعنی 8ویں نمبر پر ہے. عالمی نمبر 1 جرمنی کی انجلی کربر کو ومبلڈن کے پری کوارٹر فائنل میں اسپین کی گاربین موگوروزا کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا, جس کی وجہ سے انہیں عالمی نمبر 1 کی پوزیشن سے بھی محروم ہونا پڑا ہے. مردوں کے مقابلوں میں عالمی نمبر 2 رافیل نڈال کو بھی پری کوارٹر فائنل میں شکست ہو گئی. نڈال کو جلس مولر نے 5 سیٹس کے مقابلے میں شکست دی. روجر فیڈرر, گریگر ڈیمیٹروف کو ہرا کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے. انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان مائیکل وان کا کہنا ہے کہ اگر اسٹمپ مائک کو نامناسب زبان استعمال کرنے والے کھلاڑیوں پر پابندی لگانے کے لیے ہی استعمال کرنا ہے تو پھر اسے ہٹا دینا چاہیے. واضح رہے کہ لارڈز ٹیسٹ میں جنوبی افریقی فاسٹ بالر ربادہ کی انگلینڈ کے بین اسٹوک سے کی گئی نامناسب گفتگو اسٹمپ مائک کے ذریعے سنی گئی, جس پر ربادہ کو دوسرے ٹیسٹ کے لیے معطل کر دیا گیا ہے. مائیکل وان کا کہنا ہے کہ وہ نامناسب گفتگو کے حق میں نہیں, لیکن وہ اس بات کے بھی حق میں نہیں کہ کھلاڑی اس طرح ٹیسٹ میچ کھیلنے سے محروم رہیں. جنوبی افریقہ کے سابق کپتان گریم اسمتھ کا کہنا ہے کہ ربادہ کا جرم اتنا سنگین نہیں تھا کہ آئی سی سی ان پر 1 میچ کی پابندی عائد کر دیتی. سری لنکا کی کرکٹ ٹیم کے کپتان اینجلو میتھیوز نے زمبابوے کے خلاف ون ڈے سیریز کی شکست کو اپنے کریئر کا مایوس ترین لمحہ قرار دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنی کپتانی کے مستقبل کے بارے میں سلیکٹر سے بات کریں گے, فی الحال انہوں نے قیادت چھوڑنے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں کل رات ہندو یاتریوں پر ہوئے مسلح حملے میں 7 افراد کی جان گئی ہے, اس کا احوال آنے کو ہے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والی قوم پرست جماعت بلوچ ریپبلکن پارٹی نے دعویٰ کیا کہ سیکورٹی فورسز نے ڈیرہ بگٹی کے مختلف علاقوں سے 250 افراد کو حراست میں لیا. احوال آ رہا ہے, لیکن فی الحال آ رہی ہیں خاص خاص خبروں کی سرخیاں. سیربین کے نصف پر آتی ہیں فرج جاوید کی زبانی.
پاکستان کے پاکستان میں حزب مخالف کی جانب سے وزیر اعظم نواز شریف سے استعفے کے مطالبے کے بعد حکومتی وزراء نے کہا ہے کہ پاناما کیس سے متعلق تحقیقاتی رپورٹ میں وزیر اعظم کا نام نہیں، اس لیے وہ مستعفی نہیں ہوں گے۔ عراق میں سینئر امریکی کمانڈر نے تنبیہ کی ہے کہ موصل میں تاریخی کامیابی کے باوجود شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ کا ابھی خاتمہ نہیں ہوا ہے۔ امریکہ کی جانب سے 7 ماہ پہلے روس کے 35 سفارتکاروں کو واپس بھیجنے پر اب ماسکو بھی روس میں تعینات امریکی سفارتکاروں کو واپس بھیجنے پر غور کر رہا ہے۔ انڈیا کی سپریم کورٹ نے ملک میں بیف کی تجارت پر پابندی کے مجوزہ قانون کو معطل کر دیا ہے۔ اس قانون کا مقصد گائے، بھینسوں اور اونٹوں کو ذبح کرنے پر پابندی عائد کرنا تھا۔ امریکہ کی جنوبی ریاست مسیسیپی میں ایک فوجی طیارے کے حادثے میں کم از کم 16 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبریں پیش کرنے اور انہیں اپ ڈیٹ کرنے کی ذمہ داری آج فرح جاوید کی ہے۔ سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں کل رات ہندو یاتریوں پر ہوئے مسلح حملے میں 7 افراد ہلاک ہوئے۔ وادی کے سماجی اور سیاسی حلقوں نے زبردست غم و غصے کا اظہار کیا۔ حکومت نے اس حملے میں کل عدم تنظیم لشکر طیبہ کا ہاتھ بتایا، تاہم علیحدگی پسندوں اور مسلح گروپوں نے بھی مذمتی بیانات جاری کیے ہیں۔ گو کہ ہندوؤں کی سالانہ یاترا کو معطل نہیں کیا گیا، لیکن اس حملے نے خوف کی فضا تو پیدا کر ہی دی ہے۔ احوال کے ساتھ سری نگر سے ریاض مسرور۔
پولیس نے اس حملے کے حوالے سے 6 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا ہے، تاہم جموں اور کشمیر میں لوگوں نے ان ہلاکتوں کے خلاف شدید مظاہرے کیے۔ جموں میں مظاہرین نے الزام عائد کیا کہ یہ حملہ پاکستان کی ایما پر کیا گیا۔
پاکستان جو اس وقت بکھرا گیا ہے، اس نے ایسی ناکاب حرکت کر کے ہندو مسلم کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی ہے۔
پردھان منتری نریندر مودی جی، امرناتھ یاتریوں کی شہادت، پولیس، آرمی، سیکورٹی فورسز کی شہادت، پاکستان نے چوطرفہ حملہ جموں کشمیر میں شروع کر دیا ہے۔ اگر ہماری امرناتھ کی یاترا سچارو روپ سے 40 دن تک نہیں چلی تو ہم انشچت کالین جموں بند کا احوان کریں گے۔
تاہم پاکستان نواز مسلح تنظیموں اور علیحدگی پسند گروپوں نے اس واقعے کی مذمت کر کے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ کشمیر کے سماجی اور تاجر حلقوں نے بھی آج ان ہلاکتوں کے خلاف مظاہرے کیے۔
2 دن تک اپنے آفسز بند رکھیں گے، اپنی گاڑیوں میں، شکاراز پہ، ہاؤس بوٹس پہ، ہوٹلز میں بلیک فلیگز چڑھائیں گے، جو کہ ہم جن کی فیملیز کے ساتھ یہ ثانیہ ہوا ہے ان کے ساتھ ہم سولیڈریٹی دکھا دیں گے۔
چاہے گورنمنٹ آف انڈیا ہو، پاکستان ہو، جموں کشمیر میں بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، سب لوگوں سے کہتے ہیں پولیٹیکنگ کے لیے، راجنیتی کے لیے آپ کے بہت سارے مدعے ہیں، لیکن جو جس طریقے سے کشمیر پہ خون بہ رہا ہے اس پہ راجنیتی مت کریے۔
اس دوران گورنر این این ووہرا کی سرکاری رہائش راج بھون میں دن بھر اعلیٰ سیکیورٹی اجلاس جاری رہا، جس میں بھارت کے نائب وزیر داخلہ اور فوجی سربراہ نے بھی شرکت کی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس کے دوران اس بات کا نوٹس لیا گیا کہ پولیس کو 3 ہفتے قبل خفیہ اطلاع ملی تھی کہ یاتریوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اجلاس میں اس بات کی تحقیقات کی ہدایت بھی جاری کی گئی کہ حملے کی زد میں آئی یاتریوں کی بس شرائن بورڈ کے یہاں رجسٹر کیوں نہیں ہوئی تھی۔ گورنر نے مارے گئے یاتریوں کے لیے 11 لاکھ اور زخمیوں کے لیے 2 لاکھ روپے فی کس نقد امداد کا بھی اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے یاتریوں سے معافی مانگ ہوئے وعدہ کیا ہے کہ قصورواروں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔
ہماری سیکورٹی فورسز اور ہماری پولیس کے لوگ جہاں بھی ہوں گے ان کو پکڑیں گے، اور ان کو جب تک ان کو سزا نہ ملے تب تک وہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔
دریا اسنا پولیس نے دعویٰ کیا کہ اننت ناگ میں بوٹنگو کی جائے واردات کے قریب رہنے والے 6 افراد کو حراست میں لے کر ان سے پوچھ تاچھ شروع کی گئی ہے۔ حملے کے بعد سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے، تاہم یاترا بلا ناغا آج بھی جاری رہی۔ بعض یاتریوں نے پہلگام میں بی بی سی کو بتایا۔
سندیش ہے کہ کوئی ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اپنا جیسا آنا تھا ویسے ہی آئیں، کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، کوئی یہاں پہ کوئی نقصان نہیں ہے۔
حزب مخالف کے رہنما فاروق عبداللہ نے اس حملے کو فرقہ پرست قوتوں کی کارستانی بتایا۔
اور یہ جو حملہ ہے یہ اس فرقہ پرستی کا ایک نمونہ ہے۔ یہ حملہ مذہب پہ آج نفرت کو پیدا کیا جا رہا ہے، اور یہ حملہ اس نفرت کی طرف ہمیں لے جا رہا ہے۔
کشمیر میں ہی مقیم پنڈت فرقے سے وابستہ کشمیریوں کے رہنما سنجے تکو نے کل وادی میں ہڑتال کی تجویز پیش کرتے ہوئے تمام سیاسی گروہوں سے اس کی حمایت کرنے کی اپیل کی ہے۔ واضح رہے پولیس کے صوبائی سربراہ منیر خان نے اس حملے کے لیے براہ راست کل عدم مسلح تنظیم لشکر طیبہ کو ذمہ دار قرار دیا ہے، تاہم لشکر کے ترجمان عبداللہ غزنوی نے اس حملے کو اسلام مخالف اور قابل مذمت قرار دیتے ہوئے اسے کشمیریوں کی تحریک کو بدنام کرنے کی سازش سے تعبیر کیا ہے۔ جہاد کونسل کے سربراہ سعید صلاح الدین نے بھی ہلاکتوں کی مذمت کرتے ہوئے عالمی اداروں سے اس واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
ادھر انڈیا میں امرناتھ یاتریوں پر شدت پسندوں کے حملے پہ شدید رد عمل ہے. حکومت نے حملے کی مکمل تفتیش کرنے کا حکم دیا ہے. ساتھ ہی حکومت نے کشمیریوں کی اس بات کے لیے ستائش کی کہ کشمیر کے تمام حلقوں کی جانب سے اس حملے کی مذمت کی گئی, لیکن حزب اختلاف نے حکومت پر یہ کہہ کر نکتہ چینی کی کہ وہ یاتریوں کی حفاظت میں ناکام رہی ہے. تفصیل کے ساتھ دلی سے صلاح الدین.
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں امرناتھ یاتریوں پر ہونے والے حملے کی ہر جانب سے سخت الفاظ میں مذمت ہو رہی ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ یاتریوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے گئے ہیں اور یاترا معمول کے مطابق جاری رہے گی. ادھر حالات کا جائزہ لینے کے لیے مرکزی حکومت کے کئی سینئر وزراء اور فوج کے سربراہ جنرل بپن راوت بدھ کے روز کشمیر کا دورہ کرنے والے ہیں. وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ کا کہنا ہے کہ جس طرح سے کشمیر کے سبھی حلقوں نے اس حملے کی مذمت کی وہ قابل ستائش ہے.
کشمیر کے سماج کے ہر سیکشن نے کل امرناتھ تیرتھ یاتریوں کے اوپر جو کائرانہ حملہ ہوا ہے اس کو کنڈیم کیا ہے. میں بار بار کشمیر کی جنتا کو سلوٹ کرنا چاہتا ہوں. سماج کے سبھی سیکشن نے اسے کنڈیم کیا ہے, اور میں کہہ سکتا ہوں کہ کشمیریت کی ترو تازگی آج بھی کشمیر کے لوگوں برقرار رکھی ہے, اور حملہ جو ہوا ہے وہ تو آتنکوادیوں کا حملہ تھا.
لیکن بی جے پی کے سینئر رہنما اور مرکزی وزیر وینکیا نائیڈو کا کہنا تھا کہ اس طرح کے واقعات سے کشمیر کا نام بدنام ہو رہا ہے اور ایسے مجرموں کو قطعی بخشا نہیں جائے گا.
ایسی گھٹناؤں کے کارن سے کشمیر کا نام دیش میں بدنام ہو رہے, اور جو آتنکوادی نے جو دشکرم دشکرت کیا ان لوگوں کو چھوڑنے کا سوال ہی نہیں ہے. وہ پاکستان پریرپت یا لشکر طیبہ پریرپت جو بھی ہو ان کو چھوڑیں گے نہیں.
حزب اختلاف کی جماعت کانگریس پارٹی نے بھی اس حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے, لیکن اس نے حکومت سے سوال پوچھا ہے کہ جب یاترا کے راستوں پر ہر جانب فوج, نیم فوجی دستوں اور پولیس کا سخت پہرا ہوتا ہے تو پھر اس طرح کا واقعہ کیسے پیش آیا؟
There was all around security. Then why it happened? That the government alone can explain. They have to explain. It is a very, very...
ہر جانب سیکیورٹی ہونے کے باوجود یہ کیسے ہوا؟ یہ تو بس حکومت ہی بتا سکتی ہے. یہ واقعہ تو بڑا دہشت انگیز ہے, لیکن جب سیکیورٹی فورسز ہر جانب تھے تو یہ آخر ہوا کیسے؟ یہ تھے کانگریس پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وزیر دفاع اے کے اینٹنی کے الفاظ. مارکسوادی کمیونسٹ پارٹی کے رہنما سیتارام یچوری کا کہنا تھا کہ ملک کی خفیہ ایجنسیوں نے حکومت کو پہلے ہی سے اس طرح کے حملے کے بارے میں آگاہ کر رکھا تھا, تو پھر حکومت نے اس کی روک تھام کے لیے مناسب بندوبست کیوں نہیں کیا؟
The government has to explain, despite intelligence reports, why this happened, why the no action was taken.
سیتارام یچوری کہہ رہے تھے کہ حکومت کو اس بات کی وضاحت کرنی چاہیے کہ جب خفیہ ایجنسیوں نے اس طرح کے حملے کی خبر پہلے ہی سے دے رکھی تھی تو پھر یہ کیسے ہوا؟ آخری بار اس طرح کا حملہ سن 2000 میں ہوا تھا, اور اس وقت بھی مرکز میں بی جے پی کی قیادت میں این ڈی اے کی حکومت تھی, اور اب بھی بی جے پی کی حکومت ہے. آخر ایسا کیوں ہے؟ حکومت کو یہ سب بتانا چاہیے. یہ تھے کمیونسٹ رہنما سیتارام یچوری کے الفاظ. انڈین ٹی وی چینلز اور دیگر میڈیا آؤٹ لیٹ میں بھی پورا دن امرناتھ یاتریوں پر حملے کا ذکر چھایا رہا اور اس کے مختلف پہلوؤں پر بحث و مباحثے ہوتے رہے.
لشکر طیبہ ٹیررسٹ,
گرچہ سرکاری سطح پر ابھی یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ اس حملے میں کون لوگ ملوث ہیں, لیکن میڈیا میں اس کے لیے شدت پسند تنظیم لشکر طیبہ کا نام لیا جا رہا ہے, اور اس ضمن میں پاکستان کا بھی نام بار بار آتا رہا. ابھی اس حملے سے متعلق تفتیش ابتدائی مرحلے میں ہے, اور حکام کے مطابق مذکورہ علاقے میں حملہوروں کی تلاش جاری ہے. صلاح الدین, بی بی سی, دلی.
انڈیا کی سپریم کورٹ نے ملک میں بیف کی تجارت پر پابندی کے مجوزہ قانون کو معطل کر دیا ہے. حکومت کا موقف ہے کہ وہ اس قانون کے ذریعے ملک میں بیف کے غیر قانونی کاروبار کو روکنا چاہتی ہے. دلی سے شکیل اختر.
سپریم کورٹ کی ایک بینچ نے ملک میں گوشت کے لیے مویشی بازاروں میں مویشیوں کی خرید و فروخت پر عائد کی گئی پابندی پر روک لگا دی ہے. سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں کہا کہ یہ قانون ملک میں گوشت اور چمڑے کی صنعت کو متاثر کرے گا, جس سے لوگوں کا روزگار بھی متاثر ہو رہا ہے. تمل ناڈو کی ہائی کورٹ پہلے ہی مرکزی حکومت کے اس قانون کو معطل کرنے کا حکم جاری کر چکا ہے. سپریم کورٹ نے تمل ناڈو ہائی کورٹ کے حکم کو برقرار رکھتے ہوئے حکم دیا کہ عدالتی حکم پورے ملک میں نافذ العمل ہوگا. مرکزی حکومت نے عدالت کو بتایا کہ وہ اس مجوزہ قانون کا تجزیہ کرنے کے بعد اس میں ترمیم کر کے اسے چند ماہ میں دوبارہ قانون کی شکل دینے کی کوشش کرے گی. بھارت کی مرکزی حکومت نے 23 مئی کو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پورے ملک میں مویشی بازاروں میں گائے, بھینس, بیل اور اونٹ جیسے جانوروں کو گوشت کے لیے فروخت کرنے پر پابندی عائد کر دی تھی. اس کے نتیجے میں مویشیوں کا کاروبار تقریباً بند ہو چکا ہے. بھارت میں زیادہ تر گوشت بھینسوں سے حاصل کیا جاتا ہے اور بھارت بھینس کے گوشت کا دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے۔ بھارت کے چیف جسٹس جگدیش سنگھ کھیر نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ حکومتی فیصلے سے لوگوں کے روزگار پر ضرب نہیں لگنی چاہیے۔ انڈیا میں گوشت کے کاروبار سے وابستہ تنظیم آل انڈیا جمعیت القریش کے سربراہ عبد الفہیم قریشی نے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے لوگوں کی فتح قرار دیا ہے۔ بھارت میں بی جے پی کی حکومت کے آنے کے بعد کئی ریاستوں میں گوشت کے کاروبار کو روکنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ ریاست گجرات میں رواں برس مارچ میں ایک قانون منظور کیا گیا تھا جس کے تحت گائے کاٹنے پر عمر قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ اتر پردیش، جھارکھنڈ اور بعض دوسری ریاستوں میں غیر قانونی ذبح خانوں کو بند کرنے کے نام پر گوشت کے کاروبار پر تقریباً روک لگ گئی ہے۔ بی جے پی کے اقتدار والی ریاستوں میں مویشیوں کے تاجروں اور ٹرانسپورٹروں پر مبینہ گو رکشکوں کے پرتشدد ہجومی حملوں سے پورے ملک میں خوف کا ماحول پیدا ہوا ہے اور ٹرانسپورٹرز مویشی لے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے سے مویشی تاجروں کو وقتی طور پر راحت ضرور ملی ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
عراقی حکومت کی جانب سے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف کامیابی کے اعلان کے باوجود موصل شہر میں شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ دوسری جانب انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں پر سنگین جرائم کے مرتکب ہونے کا الزام عائد کیا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ جو نادیہ سلیمان نے تیار کی۔
موصل شہر میں عراقی افواج کی مدد کرنے والے امریکی قیادت میں قائم اتحاد کا کہنا ہے کہ وہ شہر کے علاقے اولڈ سٹی میں رہ جانے والے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے چند جنگجوؤں کو نکالنے کے لیے کارروائی کر رہے ہیں۔ عراق اور شام کے لیے قائم اتحاد کے سربراہ امریکی جنرل اسٹیفن ٹاؤنسن کہتے ہیں کہ ایک تاریخی کامیابی کے باوجود جنگ ابھی مکمل طور پر نہیں جیتی گئی ہے اور عراق میں اب بھی دولت اسلامیہ کے جنگجو ہیں۔ جنرل اسٹیفن ٹاؤنسن کہتے ہیں کہ عراقی حکومت کو سنی برادری سے بات کرنی چاہیے تاکہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کو دوبارہ منظم ہونے سے روکا جا سکے۔
عراق کی حکومت نے سنی برادری کو یہ محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ حکومت ان کی اور ان کے مفاد کی ترجمانی بھی کرتی ہے، اور اس لیے وہ دولت اسلامیہ کی باتوں میں آ گئے۔ اور اگر دولت اسلامیہ اگلی دولت اسلامیہ کو بننے سے روکنا ہے تو عراقی حکومت کو بالکل مختلف طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا۔ انہیں سنی آبادی سے رابطہ کرنا ہوگا، ان کے ساتھ صلح کرنی ہوگی، اور انہیں یہ احساس دلانا ہوگا کہ بغداد میں قائم حکومت ان کی بھی ترجمان حکومت ہے۔
انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جانب سے عراقی فوج اور امریکی سربراہی میں قائم اتحاد پہ الزام لگایا گیا ہے کہ وہ عام شہریوں کی حفاظت میں ناکام رہے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے قبضے سے عراقی شہر موصل کو آزاد کروانے کے لیے ہونے والی لڑائی میں عراقی فوج اور ان کے اتحادیوں کی جانب سے عام شہریوں کی حفاظت کے لیے کیے جانے والے اقدامات ناکافی رہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل مشرق وسطی کے لیے کام کرنے والے بین والس بھی کہتے ہیں کہ دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کی جانب سے شہریوں کو بطور انسانی ڈھال استعمال کیا جاتا تھا۔ بین والسبی نے نہ صرف ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جانب سے تیار کی جانے والی رپورٹ پہ کام کیا ہے بلکہ وہ خود بھی موصل میں موجود رہے ہیں۔ بین والسبی بتاتے ہیں،
As they lost areas, they moved civilians with them so that the areas which they retained became increasingly
جن علاقوں پر ان کا قبضہ ختم ہوتا تھا تو وہ ان علاقوں سے نکلتے ہوئے عام شہریوں کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ اس طرح جن علاقوں پر ان کا قبضہ برقرار ہوتا وہ مزید گنجان آباد ہوتے گئے۔ انہوں نے حملہ کرنے والی عراقی فوج اور امریکی اتحاد کے لیے جگہ اور ماحول کے حوالے سے ایک مشکل ترین جنگ تیار کی تھی، لیکن اس سب کے باوجود کسی طور اس بات کا مطلب یہ نہیں نکلتا کہ عراقی اور امریکی اتحاد میں شامل افواج پر انسانی حقوق کے بین الاقوامی قوانین لاگو نہیں ہوتے اور وہ ان کے تابع نہیں۔ ان کے پاس زبردست تکنیکی سہولیات کے باعث برتری حاصل تھی اور اس لیے انہیں عام شہریوں کی حفاظت کو ترجیح دینا چاہیے تھی۔
دوسری جانب امریکی فوج کی جانب سے ایمنسٹی انٹرنیشنل کے الزامات کی سختی سے تردید کی گئی ہے۔ امریکی فوج کے ترجمان کرنل جو سکروکا کہتے ہیں،
I think that's irresponsible and an insult to the 71 nations as well as the thousands of troops who died.
میرے خیال میں یہ غیر ذمہ دارانہ بات ہے اور 70 ممالک کی توہین ہے، اور اس کے ساتھ ان ہزاروں فوجیوں کی توہین ہے جنہوں نے اس تنظیم کو ہٹانے کی کوشش میں اپنی جانیں دیں تاکہ عراق کے لوگ ایک بار پھر آزاد ہو سکیں۔ جنگ کوئی خوشگوار چیز نہیں ہے، خاص طور پر ان کے لیے جو لڑ رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شہریوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا اور یہ جگہ ان کا انتخاب نہیں تھی۔
خیال رہے کہ دولت اسلامیہ نے موصل پر جون سن 2014 میں قبضہ کیا تھا، جس کے بعد انہوں نے عراق اور شام کے دوسرے علاقوں میں قبضہ کر کے اپنی خلافت قائم کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔
یہ تھا ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ جو نادیہ سلیمان نے تیار کی تھی۔ پاکستان کا صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والی قوم پرست جماعت بلوچ ریپبلکن پارٹی نے دعویٰ کیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے ڈیرہ بگٹی کے مختلف علاقوں سے 250 افراد کو حراست میں لے کر سوئی منتقل کیا ہے۔ پارٹی کے ترجمان کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ حراست میں لیے جانے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ سرکاری حکام نے ان الزامات کو مسترد کیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
بی آر پی یعنی بلوچ ریپبلکن پارٹی کے ترجمان شیرواد بگٹی نے دعویٰ کیا ہے کہ ان افراد کی گرفتاری ڈیرہ بگٹی میں اوج اور بیرون پٹ کے علاقوں سے عمل میں لائی گئی۔ میڈیا کو جاری کیے جانے والے ایک بیان کے مطابق انہوں نے بھی الزام عائد کیا کہ حراست میں لیے جانے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔
بیرون پٹ اور اوج کا علاقہ، وہاں ایک سرچ آپریشن کیا، وہاں پہ تقریباً 250 لوگوں کو اٹھا کے لے گئے ہیں، ان میں 100 کے قریب عورتیں ہیں اور باقی مرد ضعیف بچے بوڑھے یہ ہیں، ان کے فصلوں پہ قبضہ کیا گیا۔
انہوں نے بھی دعویٰ کیا کہ خواتین کو حراست میں لینے کے خلاف مزاحمت پر 3 افراد کو ہلاک بھی کیا گیا۔
لوگوں کو وہاں مارا پیٹا گیا، اسی دوران اس آپریشن کے دوران 3 وہاں اموات واقع ہوئے، 3 آدمیوں کو شہید کیا گیا۔
بی آر پی کے ترجمان کے مطابق ضلع کیچ قلعہ کے زامران میں بھی سیکورٹی فورسز نے آپریشن کیا ہے۔ ترجمان نے الزام عائد کیا کہ اس دوران نہ صرف لوگوں کی گھروں کو نظر آتش کیا گیا بلکہ 8 افراد کو حراست میں لینے کے بعد لاپتہ بھی کیا گیا۔ ان الزامات کے حوالے سے سرکاری حکام کا رد عمل معلوم کرنے کے لیے میں نے فون پر حکومت بلوچستان کے ترجمان انوار الک کاکڑ سے رابطہ کیا۔ انہوں نے لوگوں بالخصوص خواتین اور بچوں کو لاپتہ کرنے کے الزامات کو سختی سے مسترد کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ شرپسند عناصر کے خلاف سیکورٹی فورسز کی تمام کارروائیاں آئین اور قانون کے مطابق ہوتی ہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تنازع سے تعلقات اس وقت انتہائی کشیدہ ہیں۔ دونوں ملکوں کے مابین سرحدی تنازع بہت پرانا ہے، لیکن تازہ کشیدگی ایک ایسے وقت پیدا ہوئی ہے کہ جب چین نے بھارت سے سڑک تعمیر کرنے کی کوشش کی، اس سے متصل بھوٹان کے خطے سے ایک چین اس علاقے پر ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے۔ بھوٹان کی درخواست پر بھارت نے چینی فوجیوں کو کام سے روک دیا ہے، لیکن اس واقعے کے بعد چین نے بہت جارحانہ لب و لہجہ اختیار کیا ہے۔ دلی سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر۔
بھارت اور چین کے درمیان یہ تنازع گزشتہ مہینے بھوٹان کے متنازع خطے ڈوکلام سے شروع ہوا۔ چینی فوجی یہاں سڑک تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ بھوٹان کا کہنا ہے کہ زمین اس کی ہے، جبکہ چین کا کہنا ہے کہ زمین کا یہ خطہ اس کی ملکیت ہے۔ بھارتی فوجیوں نے چینی فوجیوں کو وہاں کام کرنے سے روک دیا ہے۔ صورتحال کافی کشیدہ ہے۔ حکومت نواز وویکانند فاؤنڈیشن کے تجزیہ کار سشانت سرین کہتے ہیں کہ بھارت کے پاس اس معاملے میں دخل دینے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔
چین کے ساتھ ایک بڑا نرم رویہ ابھی تک رہا، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہو رہی ہے کیونکہ اگر آپ اپنے کلوزسٹ جو آپ کا الائے ہے اس کی سرکشا آپ نہیں کر سکتے تو وہ پھر آپ کو کون سنجیدگی سے لے گا۔ دوسری چیز کہ اگر آپ کہیں ریڈ لائن نہیں لگائیں گے تو چین کی جو ایک نبلنگ اوے کی اسٹریٹجی ہے اور تمام چھوٹے ملکوں کو بلی کرنے کی اسٹریٹجی ہے اور ان کی زمین چھیننے کی اسٹریٹجی ہے، اس کو کہیں نہ کہیں پہ تو آپ کو روکنا پڑے گا، نہیں تو آپ کی اپنی زمین خطرے میں آ جائے گی۔
چین نے انتہائی سخت لہجے میں بھارت سے کہا ہے کہ وہ اپنی فوج ڈوکلام خطے سے واپس بلائے۔ چین کے ذرائع ابلاغ میں بھی انتہائی جارحانہ زبان میں بات کی جا رہی ہے، صورتحال بگڑتی جا رہی ہے۔ تجزیہ کار سشانت سرین کہتے ہیں
اس بار یہ زیادہ سنجیدہ اور زیادہ تناوپورن ماحول ہے، اور جس طریقے کے سندیش چین سے آ رہے ہیں وہ ڈیلیبریٹلی اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش نہیں کر رہے لیکن اس کو اور بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی کانفلکٹ ہو۔ تو یہ ایک بہت اسٹرانگ پاسبلٹی ہے کہ ایکچولی اگر چین اپنا رویہ نہیں تبدیل کرتا یا کوئی بیچ بچاؤ کی یا کوئی کوٹ نیتی کی پہل کو نہیں آنے دیتا تو کہیں یہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے اور دونوں کے بیچ میں ایک شوٹنگ میچ، جس کی بھارت کو کوئی چاہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ بھارت کے اوپر تھوپا گیا تو کوئی وکلپ بھی نہیں ہے کہ اس کو پھر اس کا مقابلہ کیا جائے گا۔
یہ تعطل سرحد پر سنگین رخ اختیار کر رہا ہے۔ لیکن جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں چینی امور کی پروفیسر الکا آچاریہ کہتی ہیں کہ چونکہ اصل میں یہ معاملہ بھوٹان کا ہے، اس لیے بھارت بھوٹان کے سہارے اس تنازع سے پیچھے ہٹ سکتا ہے۔
دیکھیے، انڈین فورسز آر ناٹ ان انڈین ٹیریٹری اور آن ٹیریٹری کلیم بائی انڈیا، آن ٹیریٹری جو بھوٹان کلیم کر رہا ہے۔ تو ایسی استھتی میں بھوٹان کو چین سے بولنا پڑے گا، ہم بھوٹان کے بہاف پہ نہیں بول سکتے، بھوٹان کو چین سے بولنا پڑے گا کہ جب تک کہ ہمیں یہ آشواسن نہیں ہو کہ ہماری ٹیریٹری کے اوپر ہم بات چیت کر سکتے ہیں، تب تک کہ ہمیں کچھ تو بچاؤ کرنا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے بھوٹان کی طرف سے پہل آئے گی اگر آتی ہے تو۔
بھارت اور چین کے درمیان تقریباً 4,000 کلومیٹر لمبی سرحد پر سرحدی تنازع بہت پرانا ہے، لیکن پچھلے 30 برس میں یہ پہلا موقع ہے جب چین نے سخت اور جارحانہ لہجے میں بات کی ہے۔ دونوں ممالک اپنے اپنے موقف پر قائم ہیں، تعطل توڑنے کے لیے کسی ایک کو پیچھے ہٹنا ہوگا، لیکن اس کے آثار نظر نہیں آتے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
انگلینڈ میں جاری ویمن ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کی کپتان ثنا میر نے 100 ون ڈے انٹرنیشنل میچ مکمل کیے، یہ اعزاز حاصل کرنے والی وہ پہلی پاکستانی کھلاڑی ہیں۔ لیکن ہماری ساتھی ارم عباسی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ خاتون کا کھلاڑی ہونا کتنے پاپڑ بیلنے کے مترادف ہے۔
میں پرسنلی بتاؤں تو میری فیملی اور جو قریبی دوست وغیرہ انہوں نے تو کبھی بھی اس کو ایسا نہیں سمجھا کہ یار کیوں کھیل رہی ہو۔ کچھ لڑکیوں کے لیے ایسا ایشو ضرور تھا، پر میں اس معاملے میں بہت لکی تھی کہ ہمیشہ سب نے سپورٹ کیا، کانفیڈنس دیا کہ بہت اچھا کھیلتی ہو، ہم بہت پراؤڈ ہیں کہ تم کرکٹ کھیلتی ہو۔ تو میرا اس لحاظ سے تو اسٹرگل نہیں ہے، میرا اسٹرگل زیادہ یہ رہا ہے کہ بیکاز اسٹرکچر نہیں تھا اتنا زیادہ۔ تو بینگ اے کیپٹن آپ کو ایک بیلنس رکھنا ہے پلیئرس کے ساتھ، جو آپ نے پرفارمنس ڈیمانڈ کرنی ہے یا ان کے اندر سے جو پرفارمنس نکالنی ہے، ان کو جو گروتھ ان کی کرنی ہے، اس کے لیے فیسلٹیز کا ہونا، مینس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے پھر جو بورڈ ہے اس سے بات چیت کرنا، اس کے لیے میڈیا کو سمجھانا اس بات کو، اپنے عوام تک وہ بات پہنچانا، کہ دونوں چیزوں کو ہمیں بیلنس میں لے کے چلنا پڑتا ہے۔ ہم اکاؤنٹیبلٹی تب تک نہیں کر سکتے جب تک ہمارے پاس مینس نہیں ہوں گے، اور مینس ہونے کے بعد اکاؤنٹیبلٹی بھی ضروری ہے۔ تو جتنا ہم پلیئرس کو فیسلٹیٹ کرتے ہیں، اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی پلیئر سے ہونی ضروری ہے۔ تو اس بیلنس کو رکھنا تھوڑا سا مشکل ہے، کیونکہ وومنس کرکٹ جس طرح سے گرو کر رہی ہے دنیا میں، ایک ایک دو دو مہینے کے اندر ٹیمز میں بہت زیادہ ڈفرینس آ رہا ہے، کہ اتنا کام ہو رہا ہے دوسری ملکوں میں ٹیمز کے اوپر، کہ آبویسلی اس کو کیپ اپ رکھنا ہم لوگوں کے لیے ایک چیلنج بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے، کیونکہ ہم پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جو فیسلٹیز کا فقدان ہے پاکستان میں، جو اسٹرکچرس کا فقدان ہے اسپورٹ کا، کہ آپ دیکھیں کہ کتنے شہر ہیں، یا کوئی ایک شہر ہی بتا دیں جس میں خالی لڑکیوں کے لیے کوئی پارک یا فیسلٹی ایسی ہو جس میں وہ کھلے عام جا کے پریکٹس کر سکیں۔ تو ڈیفینیٹلی یہ ایک ایشو ہے جو ہم لوگ فیس کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر بہت سے ایشوز اور بن جاتے ہیں جن کو ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے۔
جب تک آپ جیتے نہیں تب تک آپ کو یا ویمنس کرکٹ کو نہ تو انسٹیٹیوشن ویلیو کرتا ہے نہ لوگ ویلیو کرتے ہیں، تو اتنی محنت کر کے ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی ہے کہ
بہت زیادہ ہوتی ہے جی۔ بہت دفعہ چھوڑنے کا بھی سوچا ہے، کیونکہ آبویسلی انسان ہے بندہ، اپنی طرف سے جب پوری محنت کرتا ہے اور ریزلٹس نہیں آتے، اور پھر آپ کو کرٹیسزم بھی سننا پڑے، اور پھر آپ کو امپروومنٹ کا بہت زیادہ چیز نظر نہ آ رہی ہو، تو ڈیفینیٹلی آپ ڈسہارٹنڈ ہوتے ہیں۔ پر میرے خیال سے اسپورٹس نے مجھے جو چیز سکھائی ان 10-12 سالوں کے اندر، جو مجھے ریئلائز ہوا اور مجھے ریئلائز کروایا گیا، میں نے بات چیت کی لوگوں سے، کہ ہم لوگ ایز اے نیشن بہت زیادہ رزلٹ اورینٹیڈ ہیں، ہم پروسیس پہ اتنا فوکس نہیں کرتے کہ اگر رزلٹ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا تو اس کی وجہ کیا ہے، ہمیں بس رزلٹ چاہیے، ہمیں بس جیتنا ہے یا ہارنا، ہارے کیوں، ہمیں اس کے پیچھے جو پروسیس ہے اس کے اوپر تھوڑا کچھ عرصے کے لیے رزلٹس کو دماغ سے نکال کے کام کرنا پڑے گا، اس کے اوپر ہمیں محنت کرنی پڑے گی، انویسٹمنٹ بھی کرنی پڑے گی، اور اس کے بعد پھر ہم لوگ اس میں سے کنسسٹنٹ چیزیں نکال سکتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ ایز اے نیشن بہت زیادہ رزلٹ اورینٹیڈ ہو رہے ہیں۔ میں خود بہت تھی بچپن سے، مجھے جیتنا ہی پسند تھا اور ہارنے کو بالکل ایسی چیز نہیں تھی، پر مطلب ہار سے بھی آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں لائف میں، کیونکہ لائف آپ کی ایسی رہے گی، اپس اینڈ ڈاؤنز رہیں گے، تو اس میں امپورٹنٹ یہ کہ آپ کی ایفرٹ رہے، آپ کی اسٹرگل رہے، اور اس کے بعد ریزلٹس اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اس میں آپ کا
فائنینشلی۔ اور کیونکہ آپ دو کوچز کے ساتھ یہاں پہ آئے ہیں، ویئر ایز باقی ٹیمز اگر آپ دیکھیں تو ان کے ساتھ جو ہے ڈھیر سارے کوچز اینڈ پوری ٹیم ہے۔ فائنینشلی دیکھا جائے تو باقی ٹیمز کے ساتھ کمپیریزن کریں یا ایون مینس کے ساتھ ہی کمپیئر کریں تو ایک ڈسپیرٹی بہت آبویس ہے۔
بالکل جی، اس میں کیونکہ اب دیکھیں ہم نے ایک ہی لیول پہ کرکٹ کھیلنی ہے، ہم نے ورلڈ کپ کھیلنا تو ورلڈ کپ کھیلنا ہے، اس میں یہ کوئی نہیں دیکھے گا کہ لڑکیوں کا ورلڈ کپ ہے لڑکوں کا، اور رزلٹس بھی آپ سے اسی طرح مانگے جائیں گے کہ آپ نے ورلڈ کپ میں ایک ایسی پرفارمنس دینی ہے. تو ڈیفینیٹلی جب آپ اسپیشلائز لوگوں کو رکھتے ہیں ٹیم کے ساتھ, اس میں پلیئرس کی ڈیولپمنٹ جلدی ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس اسپیشلائز لوگ نہیں ہوں گے تو پلیئرس کی ڈیولپمنٹ سلو ہو جائے گی. تو اس میں یہ ان چیزوں سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. ڈیفینیٹلی جب آپ کا سپورٹ اسٹاف ہوتا ہے, اگر آپ کی بولنگ کولیپس, بولنگ آپ کی فائر نہیں کر رہی ہے, آپ کی بیٹنگ کولیپس کر رہی ہے, اگر آپ کے پاس ایکسٹرا اسٹاف ہے, آپ اس کو بہت زیادہ جلدی آن ٹور ہی کبھی کبھی واپس لے آتے ہو. ہمارا کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم آن ٹور واپس نہیں لا سکتے, ہمیں پھر واپس جانا پڑتا ہے, واپس جا کے کام کرنا پڑتا ہے. تو ان چیزوں سے ڈیفینیٹلی فرق تو پڑتا ہے, اور اس میں اسپیشلائز لوگوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے.
فائنینشلی کتنا ٹف ہوتا ہے بہت ساری لڑکیوں کے لیے, آپ کے لیے اگر نہیں بھی ہوگا تو ٹیم کے اندر اور کتنی لڑکیاں ہیں جن کے لیے یہ, اگر وہ پروفیشنلی کھیلنا چاہتی ہیں اور ایز اے پروفیشن اڈاپٹ کرنا چاہتی ہیں, تو کوئی اتنے آپشنز نہیں ہیں اتنا کوئی.
بالکل جی, دیکھیں اگر کوئی لڑکی, اب میرے گھر کے حالات فرق ہے, میں اسی لیے پی سی بی سے کافی ان کے ساتھ لڑتی بھی رہتی ہوں, جھگڑتی بھی رہتی ہوں, وہ بیچارے کبھی سن بھی لیتے ہیں, کبھی تھوڑا ڈیلے بھی ہو جاتا ہے چیزیں, کہ اگر ایک لڑکی صبح گھر سے نکل رہی ہے پریکٹس کرنے کے لیے اور وہ پورا دن گھر سے باہر رہ رہی ہے کرکٹ کی پریکٹس کرنے کے لیے, تو شام میں ایک دن, دو دن, تین دن اس سے کوئی نہیں پوچھے گا, پر ہفتہ, ایک مہینہ, دو مہینہ, چار مہینے کے لیے اگر کوئی بندہ اپنا پورا ٹائم اور ایفرٹ کسی چیز کو دے رہا ہے اور اس کا کوئی ریٹرن نہیں ہے, تو پھر پیرنٹس بھی وری ہوتے ہیں. پیرنٹس کی طرف سے ہمارا کلچر ہے, ہمیں پیرنٹس کو لے کے سر ساتھ چلنا پڑتا ہے. آپ کی فیملیز کی جو آپ کی ان پٹ ہے زندگی میں, اس کو ہم وہ نہیں کر سکتے, تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے پھر بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے کہ ایون کنٹینیو کرنا بھی. لوگ یہاں تک کہہ دیتے چھوڑو, اس میں کچھ نہیں رکھا تو تم لوگ چھوڑ دو. تو ڈیفینیٹلی اگر کوئی اپنی اسپیشلائز اسکل دے رہا ہے, اگر وہ اپنی پوری محنت کر رہا ہے, تو اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو اس کا پورا کمپنسیشن دی جائے.
تو آپ نے پہلے بھی بات کی کہ ابھی بھی یہ اسٹگما ایگزسٹ کرتا ہے کہ لڑکیوں کو کرکٹ نہیں کھیلنا چاہتے, آپ نے خود کوئی ایکسپیرئنس کیا سوشل میڈیا پر؟
سوشل میڈیا پہ تو بہت زیادہ ایکسپیرئنس کیا, پرسنلی اب تک نہیں کیا, اللہ کا شکر ہے. مطلب میرے ارد گرد لوگ جو ہیں پڑھے لکھے ہیں اور بہت سپورٹیو ہیں, پر سوشل میڈیا پہ تو یہ چیز بہت زیادہ فیس کرنی پڑی. ٹویٹر پہ, فیس بک پہ جو اکاؤنٹس ہم نے بنائے اپنے فینس سے بیسکلی بات چیت کرنے کے لیے, وہ بہت زیادہ کہتے تھے کہ ہم نے آپ سے بات کرنی ہے, تو اس میں پھر آہستہ آہستہ ایسے لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی سوشل میڈیا پہ جن سے ویسے نارملی شاید میں نہ مل سکوں. تو ابھی بھی وہ مائنڈ سیٹ ہے وہاں پر جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ لڑکیوں کو کرکٹ نہیں کھیلنی چاہیے, یہ غیر اسلامی چیز ہے یا اس ٹائپ کی چیز ہو جاتی ہے. پر میرے خیال سے جس طرح سے ہم نے اپنے آپ کو کیری کیا ہے اور جس طریقے سے ہم نے پچھلے 10-12 سال پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے, تو اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ اچھا ہی نام دیا ہے پاکستان کو, اور اس پہ میں کافی سیٹسفائیڈ ہوں.
100 ODI کمپلیٹ کرنے کے بعد کیسا لگ رہا ہے؟
ویسا ہی لگ رہا ہے ویسے, لیکن ڈیفینیٹلی یہ ایسا مائل اسٹون تھا کہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا اس کے بارے میں کہ یہ میں نے کرنا ہے یا مجھے سب پہلی لڑکی بننا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ حالات ایسے بنتے گئے کہ چلو ابھی یہ سیریز تو ضرور کھیلنی ہے, ابھی ٹیم کو ضرورت ہے, ابھی اور کھیلنا ہے. اس طریقے سے کریئر لمبا ہوتا گیا, لیکن کبھی ایسا اس مائل اسٹون کے بارے میں سوچا نہیں تھا. لیکن اب جب یہ ہوا پورا, تو پھر جب اب بیٹھ کے سوچتی ہوں تو سمجھ آتی ہے کہ کافی زیادہ اس میں مطلب مشکل تھی اس چیز کو کرنے میں, خاص طور پہ شاید پہلا بننا, کیونکہ آنے والے دنوں میں مجھے پوری امید ہے کرکٹ کا جو نمبر آف میچز ہیں وہ انکریز ہو جائیں گے. ہمیں تو شروع کے جو 2-3 سال ہیں اس میں سے 10 میچ ملے ہوں گے 4 سال میں, تو اب یہ کہ اب نمبر آف میچز انکریز ہو گئے ہیں, سپورٹ پی سی بی کی طرف سے بہت بہتر ہوگی, ICC کی طرف سے بہت اچھی سپورٹ ہے وومنس کرکٹ کو, تو اب میرے خیال سے یہ چیز ذرا زیادہ آسان ہوگی. پر جس ٹائم پر ہم نے کھیلا تو بہت زیادہ پیشنس کی ضرورت تھی, بہت زیادہ صبر کی ضرورت تھی, کیونکہ ایٹ ٹائمز اتنے اتنے دن کے بعد میچ آتے تھے کہ اس وقت تک انسان کی موٹیویشن بھی ختم ہونا شروع ہو جاتی تھی کہ یار اب ہم کس کے لیے کھیلیں, میچ تو ہے نہیں. تو ان چیزوں سے کافی زیادہ فرق پڑتا.
آخری سوال, کرکٹ میں کیسے آئے؟
کرکٹ میں گلی محلے میں کرکٹ دیکھا, اپنے بھائی کو دیکھا کھیلتے ہوئے, اور وہیں سے دیکھ کے آئی ہوں کرکٹ میں, اور وہیں سے اپنے ملک کے لیے, اور یہ شوق تھا کہ ملک کی یونیفارم پہنوں اور وہ کرکٹ کی طرف سے پہن لی. اس وقت آرمی میں لڑکیوں کو نہیں لیتے تھے, ورنہ مجھے شوق تھا آرمی میں جانے کا بہت زیادہ, لیکن جس وقت میں نے ایف ایس سی کی تو نہیں لیتے تھے, تو بس پھر مجھے سب سے اچھا آپشن یہی لگا کہ کرکٹ میں پہنوں گی پاکستان کا یونیفارم.
سنا میر ارم عباسی سے بات کر رہی تھیں, اور اسی خوش گفتاری یا انٹرویو کے ساتھ سربین اختتام کو پہنچا. اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر فراز ہاشمی, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے اسرار الحق, لندن سے راجیش مرچندانی. تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا, لیکن آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے. خبروں کی ذمہ داری آج فرد جاوید کی ہے.
پاکستان میں حزب مخالف کی جانب سے وزیر اعظم نواز شریف سے استعفے کے مطالبے کے بعد حکومتی وزراء نے کہا ہے کہ پاناما کیس سے متعلق تحقیقاتی رپورٹ میں وزیر اعظم کا نام نہیں، اس لیے وہ مستعفی نہیں ہوں گے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ عراقی شہر موصل کے بعض حصوں میں 3,000 سے زائد عام شہری پھنسے ہوئے ہیں، جہاں ابھی تک شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کا قبضہ ہے۔ انسانی حقوق کی یورپی عدالت نے بیلجیم میں 2011 میں حجاب پر پابندی کے خلاف دائر درخواست مسترد کر دی ہے۔ امریکہ اور قطر نے دہشت گردی کی مالی معاونت روکنے کے لیے ایک اہم معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے 7 ماہ پہلے روس کے 35 سفارتکاروں کو واپس بھیجنے پر اب ماسکو بھی روس میں تعینات امریکی سفارتکاروں کو واپس بھیجنے پر غور کر رہا ہے۔ انڈیا کی سپریم کورٹ نے ملک میں بیف کی تجارت پر پابندی کے مجوزہ قانون کو معطل کر دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔